ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، اس کام کو کرنے کے لیے، دین کو آگے پہنچانے کے لیے، خیر اور بھلائی کو معاشرے میں عام کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے تم کو؟ تم میں کچھ لوگ ضرور ایسے رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، جو ایکٹیولی دعویٰ کا کام کریں، وہ یا امرون بالمعروف، معروف کا حکم دیں، وہ ینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکا کریں، واولئک هم المفلحون، اور یہی ہیں سکسیسفل، کامیاب ہونے والے۔ سب کو کامیابی چاہیے، اللہ بتاتا ہے کہ کامیابی کہاں ہے، کس کام کے کرنے میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گھر مل گیا تو کامیاب ہو گئے، اچھی جاب مل گئی تو کامیاب ہو گئے، کھانے کو روز مل جاتا ہے تو کامیاب ہو گئے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر یہی کامیابی کی علامت ہے تو صحابہ تو پھر کامیاب نہ تھے، کہ ان کے لیے سارے سارے دن میں ایک کھانے کی کھجور ہوتی تھی۔ لیکن اصل کامیاب تو وہ تھے جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ ان کی زندگیوں کو دیکھو، صراط الذین انعمت علیہم، ان کے گھر بار کیسے تھے، اور انہوں نے دنیاوی طور پر کتنی ترقی کی تھی، لیکن وہ اللہ کے محبوب تھے، یہ تھی ان کی اصل کامیابی۔ اور اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا بھر میں اللہ کے دین کو عام کیا تھا، یدعون الی الخیر، لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے تھے۔ آپ بتائیے، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس مجلس کے لیے صرف لوگوں کو قرآن کی طرف بلایا ہو؟ کیا ہو، تم بھی سنو، یہ بھی طریقہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور اگر کوئی نہ آ رہا ہو تو آپ کے دل میں کتنا غم ہوا اس کے لیے۔ اگر آپ واقعی کامیاب ہونا چاہیں تو آپ کو یہ تڑپ لگ جائے کہ نہیں، مجھے تو سب کو بلانا ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مجھے جو نعمت خود ملی ہے مجھے سب تک بانٹنی ہے۔ اور یہاں بھی یہ کام اکیلے تھوڑی ہو سکتا ہے، میں یہاں ایک کرسی پہ بیٹھ کے صرف پڑھا نہیں رہی، اس کے پیچھے بہت سے لوگوں کی کوششیں ہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کوئی بھی کام جب واتصموا بحبل اللہ جمیعاً ہوتا ہے۔ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو تفرقے میں پڑ گئے، واختلفوا، اور اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ گئی، واضح آیات موجود ہیں، پھر بھی اختلاف کر رہے ہیں اور ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اس کو کرنے کی ضرورت ہے بھی یا نہیں، اور یہ عورتوں کا کام ہے یا مردوں کا کام ہے، اور کس کا ہے اور کس کا نہیں، جبکہ کھلی آیات موجود ہیں۔ اور اگر نعمت پانے کے بعد کوئی تفرقہ اور اختلاف کرتا ہے، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر عذاب عظیم ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سیاہ ہوئے ان سے کہا جائے گا، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمَانِكُمْ، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے لگے، نعمت پانے کے بعد تم نے ناشکری کی، سب کچھ جان کر پھر انجان بنے، یا تو وہ پتا نہ ہو، جب پتا چل گیا پھر پتا چلنے کے بعد وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور پھر اختلافات کیے، کیونکہ یہاں تفرقے کی بات کو کفر قرار دیا جا رہا ہے۔ فذوقوا العذاب، چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، تو جن کے چہرے روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی چہرے بدل جاتے ہیں جب آپ قرآن سے دور ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو سارا فرق ہی چہروں کا ہو جائے گا۔ ہم فیہا خالدون، اس رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ کیا ہے رحمت؟ حدیث میں کیا آتا ہے، رحمت کس کو کہا؟ جنت، انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشا، تیرے ذریعے جس پہ چاہوں گا رحم کروں گا۔ تو یہ رحمت اللہ میں کون ہے جن کے چہرے سفید ہیں؟ یہ کون ہے جنہوں نے اختلافات کے باوجود اتحاد قائم رکھا، جو تفرقے میں پڑنے سے بچے، جو اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے اور سب کو اکٹھا کرتے رہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ پر حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، وہ تو سب کو خبردار کر دینا چاہتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں، سب کا کیا دھرا اللہ ہی کے سامنے جائے گا، چھوٹی کوشش کریں یا بڑی، سب اس کے پاس اکٹھی ہو رہی ہے، اعمال روز اس کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں. کنتم خیر امتن، وہی جس کا ذکر کہاں ہوا تھا، البقرہ سیکنڈ جس کے شروع میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور وسط جو ہوتی ہے، درمیانی جو ہوتی ہے، وہ بہترین چیز ہوتی ہے. خیر الامور اوسطها، سب سے بہترین کام درمیانے، اعتدال والے. اور یہاں پر وسط نہیں، خیر کا لفظ استعمال کیا گیا اسی امت کے لیے جس سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں. کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں، صرف اپنے آپ کے لیے نہیں کہ اپنے فائدے اٹھاؤ، اپنی ذات کے لیے صرف فائدے کے کام کرو، تمہیں تو انسانیت کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تأمرون بالمعروف، کیسے فائدہ پہنچاؤ گے، نیکی کا حکم دو گے. وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکو گے. وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا. بنی اسرائیل سے امامت کیوں چھینی گئی؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت، اللہ کی عبادت کی بجائے شرک کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کی بجائے وہ کیا مانگنے لگے، کھانے پینے کی چیزیں، دنیا کی راحتیں. تو پھر کیا ہوا، اللہ نے قبلہ بھی شفٹ کر دیا، امامت بھی شفٹ کر دی، اور ان سے اعزاز لے لیا، اور یہ اعزاز امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اہل کتاب یہ کرتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا، انہوں نے نہیں کیا، اب تمہیں ملا ہے یہ کرنے کا کام، اگر تم بھی کرو گے تو تمہارے حق میں اچھا ہے، اور اگر تم خیر نہیں کرو گے تو خیر کہاں سے پاؤ گے. منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، بار بار اہل کتاب کا ذکر کیوں اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ تاکہ ہم ان کی مثال سے سبق سیکھیں. ان میں سے کچھ مومن بھی ہیں لیکن اکثریت نافرمان. اور آج خیر امت میں سے کچھ بات مان لیتے ہیں لیکن اکثریت سن کے بھی نہیں مانتی، جان کے بھی نہیں مانتی. اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی انسان یہ کام کرنے لگتا ہے تو ساتھ ہی مخالفت آ جاتی، اور بعض اوقات مخالفت پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے آتی ہے، کتاب والوں کی طرف سے آتی ہے. تو مسلمانوں کو بھی مدینہ میں سب سے بڑی مشکل کہاں سے پیش آئی؟ مشرکین کو تو مکہ میں چھوڑ آئے تھے، کچھ عرصے بعد جنگ بدر ہوئی، ان کو نقصان پہنچا، وہ دب گئے، ٹھنڈے ہو گئے. اب مخالفت کہاں سے تھی؟ مدینہ میں منافقین کی طرف سے، یہود کی طرف سے. منافق تو آستین کے سانپ تھے، اور دوسری طرف یہود تھے جو اہل کتاب تھے، پیپل آف دا بک، پڑھے لکھے لوگ، دین جاننے والے، پیغمبروں کی تاریخ جاننے والے. وہ آ کر رسول کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور ہر آئے دن مشکل کھڑی کرتے ہیں. ریلیجس پیپل، فرمایا لن یضروکم الا اذی، ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، یہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، مگر اذیت ضرور دیتے رہیں گے، باتیں بنا بنا کر، مذاق اڑا کر. آج بھی آپ دیکھیں جو شخص بھی دین کی بات کسی کو بتاتا ہے اس کا مذاق ضرور اڑایا جاتا ہے، اس پر ضرور طنز کیے جاتے ہیں، اس کے راستے میں ضرور مشکلات آتی ہیں، لیکن انسان کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ایسی اذیت والی باتوں، ایسی چھوٹی موٹی ہرٹ کرنے والی باتوں کو اگنور کر دینا چاہیے. پھر فرمایا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی، یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی کی مار پڑی. ذلت کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا کام چھوڑ دیا تھا، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمہ میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے کہ ذلت سے نکل آئیں، ادروائز نہیں نکل سکتے. کہ ایک یہ کہ وہ دین کا سہارا لیں، دوسرے یہ کہ وہ دنیا میں کسی کا اڈاپٹڈ بچہ بن جائیں. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے. مگر یہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں، ایک جیسے نہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں. ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے مشن میں شریک ہو گئے. یتلون آیات اللہ آنا اللیل، یہ اللہ کی آیات کو راتوں کے وقت پڑھتے ہیں. جی قرآن صرف دن کو نہیں رات کو بھی پڑھا جاتا ہے. کہاں, کب, کیسے؟ تراویح میں. یس, روزے کے بعد تراویح اہم ترین, بہترین, خوبصورت ترین عبادت ہے کہ جس میں ہم قرآن سنتے ہیں, اور یہ سلف صالحین کی علامت ہے, نیک لوگوں کی سنت ہے کہ رات کے وقت قیام میں کھڑے ہو کر اللہ کی آیات کو پڑھنا اور سننا. یتکیو کے ساتھ ہی ذکر ہے وہم یسجدون, تو صاف اشارہ ہے کس چیز کی طرف؟ تلاوت کے ساتھ سجدوں کی طرف. یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر. ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, اور اس کے بعد سب سے پہلی اور بڑی خوبی وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں. يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, جہاں کوئی نیکی کا کام دیا, جہاں کوئی نیکی کا کام دیکھا وہیں اپنی سروسز حاضر کر دی کہ میں حاضر ہوں, مجھے استعمال کر لیجئے, میرا حصہ ڈال لیجئے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا اور کون سی کہاں کیا نیکی ہو رہی ہے, میں بھی کر لوں, میں بھی شریک ہو جاؤں, کچھ تو اس میں ڈال ہی دوں اپنا حصہ. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہائے کہیں ہمیں نہ پکڑ لیا جائے, تو نظریں بچا کے نکل جاؤ. وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ, يُسَارِعُونَ, سرا کہتے ہیں تیزی سے حرکت کرنے کو, سرعت کے ساتھ دوڑ دھوپ کرتے رہتے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان دن میں صرف اپنی ضرورتیں پوری کرے نا, مثلا 8 گھنٹے سوئے, پھر نہائے دھوئے, پھر کھائے پیئے, پھر کچھ کام کاج کرے, تو وقت یہیں پورا ہو جاتا. اگر آپ واقعی نیکی کا کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسارعون ہونا پڑے گا, بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی, ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی, کچھ اپنی جان پہ لینا پڑے گا. تو یہ پہلے لوگوں کی صفت بتائی گئی جو اللہ کے پسندیدہ ہیں, صالحین ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ, یہ ہیں صالحین. پتا نا وہ کہ جنت میں جو لوگ جائیں گے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, تو کون ہے صالحین؟ اگر یہ چوتھے درجے کے لوگ ہیں تو ان کی خصوصیات کیا ہیں؟ ایمان کے ساتھ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور اگر انسان خالی خولی ایمان کا تذکرہ اور چرچا کرتا رہے لیکن اس کے بعد جو تقاضے وہ پورے نہ کرے, وہ کام نہ کرے, اور پھر بھی اپنے آپ کو صالحین میں شمار رکھے, تو یہ اس کا سیلف ڈسپشن ہوگا. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ. یہ صالح لوگ, یہ نیک لوگ, جو نیکی بھی کریں گے, چھوٹی کریں گے یا بڑی, اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. یعنی اس کے بعد جو بھی کوئی کام کرے, اب وہ پاس ہو گئے نا, جو وہ سرٹیفکیٹ ایک مل گیا کہ یہ اور یہ کرتے ہو, 5 چیزیں ہیں یہاں, ایمان باللہ, ایمان بالیوم الآخر, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, نیکیوں میں جلدی, صالح ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا, اب اس کے بعد کچھ بھی کرو سب ایکسپٹڈ ہے. نیکی کے چھوٹے چھوٹے کاموں کی بھی قدر دانی, کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب انسان ایک خاص لیول اور مقام تک پہنچ جاتا ہے نا, تو اس کی چھوٹی کوشش کو بھی بڑا رنگ مل جاتا ہے, وہ بڑی ہو جاتی, زیادہ ہو جاتی. واللہ علیم بالمتقین, اور اللہ جانتا ہے تقوی والوں کو, کس کے اندر تقوی ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا, تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد, کیونکہ یہ دو چیزیں انسان کو پچھلے کاموں سے روکتی ہیں, یعنی اندر کی مشکلات. باہر کی تو لوگوں کی باتیں ہیں نا, تو اندر کی یہ مشکلات ہیں. تو قیامت کے دن یہ دو چیزیں انسان کو بچا نہ سکیں گی, شیئا, کچھ بھی, تھوڑا سا بھی فائدہ نہ ہوگا ان کا. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں, اہل کتاب ہی کی طرف یہ کنٹینیو کر رہی ہے اسی کانٹیکسٹ میں, لیکن سبق ہے سب کے لیے, کیونکہ وہ بھی تو ایمان رکھتے تھے, وہ بھی اللہ کو مانتے, آخرت کو مانتے, رسولوں کو مانتے, کتاب پڑھتے اور پڑھاتے تھے. بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون, یہ سب کچھ ہوتا تھا. یعنی یوں لگتا ہے جیسے ہمارے ہی ریلیجس طبقے کا نقشہ کھینچا جا رہا ہو کہ ظاہری کرنے کے سارے کام ہو رہے ہیں لیکن دین کی روح موجود نہیں, اندر حسد چھپا ہوا ہے. دین کی جڑیں کاٹنے والے لوگ, دین کے نام پہ اکٹھے ہو کر دین ہی کو نقصان دینے والے, ایسے لوگوں کی پھر نیکیاں بھی قبول نہیں ہوتی. اور ایسے لوگ اس دنیا میں جو خرچ کرتے ہیں, یعنی نیکی کے راستے میں صدقہ خیرات اور نیکی کے جو معروف عام طور پہ صدقے کے طریقے ہوتے ہیں، جو رسمی خاندانی رواج ہوتے ہیں نا، کہ مثلا جمعرات کو پکانا ہے، چالیسویں کو پکانا ہے، یہ تو خیر ہے ہی بدعت، لیکن اس کے علاوہ بھی نیکی کے ہر ایک کے اپنے اپنے ایک معیار اور انداز ہوتے ہیں، ہر کلچر میں کوئی نہ کوئی ایک خاص انداز ہوتا ہے. فرمایا کہ رسمن جو کچھ کام یہ کر رہے ہیں نیکی کے، ان کا کیا حال ہوگا؟ جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں، اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو، ٹھر ہو، ٹھنڈک ہو، وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے. یہ نظارہ آپ ہر سال دیکھتے ہیں، سرسبز درخت ہوتے ہیں، ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو اگلے دن دیکھتے ہیں کہ درختوں کا رنگ پیکا پڑا ہوا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ پیلے ہو جاتے ہیں اور پھر خزاں کے پتے سب جھڑ جاتے ہیں اور ختم ہو جاتا ہے. یہی حال ہے ان لوگوں کا جو دین کی روح سے خالی ہیں، جن کا ایمان درست نہیں، جن کا تقویٰ درست نہیں، جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف نہیں بلاتے، اور پھر اپنی ذاتی زندگی میں کچھ نمائشی نیکیاں کرتے رہتے ہیں، کچھ رسمی کام کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی یہ نیکیاں بظاہر اگر سرسبز نظر بھی آئیں تو ایک ٹھنڈی ہوا چلنے کی دیر ہے کہ خزاں آ جائے گی، آخرت میں اس کا کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا. ہاں دنیا میں کچھ تعریف ضرور ہو جائے گی کہ دیکھو فلاں کیسا زبردست نیکی کرنے والا ہے. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اور یہ تو عقل کا بھی تقاضا ہے، وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے، تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے، تمہارے نقصان پہ خوش ہوتے ہیں، ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، یعنی ان کے دل کے اندر جو حسد ہے تمہارے خلاف وہ کہیں نہ کہیں سے لیک ہو جاتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں یعنی دلوں میں چھپائے ہوئے تمہارے خلاف نفرت اور عداوت اس سے بہت زیادہ ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے تو آبویسلی اس کو اس کا دنیا میں بھی ریوارڈ ملتا ہے مختلف طریقوں سے. تو جب دین والوں کو ایسے لوگ کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں تو وہ اور زیادہ حسد میں جلتے اور کڑتے ہیں، اور پھر دلوں کے اندر ایک بغض رکھ لیتے ہیں، اور وہ بغض کسی نہ کسی طرح زبان سے بھی باہر آتا ہے، رویے اور عمل میں بھی آتا ہے. تو فرمایا ایسے لوگوں سے محتاط رہو، ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. ہا انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت رکھتے، تم سادہ دل کے لوگ ہو، اچھے دل کے لوگ ہو، ہر ایک کو اچھا سمجھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. یہ اللہ بتا رہا ہے، اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جن کو تمہارے کام اچھے نہیں لگتے وہ تم سے کیا محبت کریں گے، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو، تم تو ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں، تمہاری ترقی کو دیکھ کر جل جل جاتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کرو. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صبر سے انسان نیگیٹیوٹی کا شکار نہیں ہوتا، تقوی ہوتا ہے تو سیلف کنٹرول ہوتا ہے، پھر انسان اپنے دشمن اپنے حاسد کے ساتھ بھی احسان کرتا ہے، اور اگر اس کی طرف سے بری باتیں سنتا بھی ہے تو اتنا بڑا حوصلہ رکھتا ہے کہ جواباً برائی نہیں کرتا. اور ہوتا کیا، کام خراب کہاں ہوتا ہے، جب مقابلے پہ انسان برائی کرتا ہے، ایک نے برا کیا آپ نے جواباً برا کیا، تو وہ چھوٹی سی بات جو باتوں سے اٹھ کے جنگ و جدل تک جا پہنچتی ہے تو انسان کو مصیبت سے دوچار کر دیتی. لیکن جب انسان دوسرے کی باتوں کے مقابلے میں خاموشی اور صبر سے کام لیتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈر کر کوئی ناروا بات زبان سے نہیں نکالتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ طوفان آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اور دین کا کام چلتا رہتا ہے. اللہ جن کو چنتا ہے ان کو یہ سعادت بخشے رکھتا ہے اور وہ کرتے چلے جاتے. لیکن اگر دل میں کھوٹ ہو اور صبر نہ کرے انسان تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتا ہے، لہذا نیکی کے ایک بڑے موقع کو گنوا دیتا ہے. ان اللہ بما یعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے، سب پتا ہے اللہ کو، ان کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں دیں گی کیونکہ وہ سب اللہ کے علم میں ہیں۔ اب یہاں سے جنگ احد کا کچھ واقعہ بیان کیا جائے گا۔ قرآن کا یہ طریقہ ہے کہ وہ احکامات کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ تاریخ سے بھی ہمیں سبق سکھاتا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی تاریخ، جنگ احد آپ سب کو معلوم ہے جنگ بدر کے بعد ہوئی۔ جنگ بدر میں جب کفار نے نقصان اٹھایا تو بہت غصے کا شکار ہوئے اور انہوں نے قسمیں کھائیں کہ ہم اپنا انتقام لے کر رہیں گے، اور اگلے سال ایک بڑی فوج اور لشکر کو لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ جب کیا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ مدینہ سے باہر نکل کر حملہ کیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر صبح سویرے رخصت ہوئے احد کے میدان کی طرف۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ صبح سویرے کے کاموں میں بہت برکت ہوتی، اس لیے خاص طور پر غدوتا کا لفظ آیا۔ بہت سے لوگ صبح کے وقت کو گنوا دیتے ہیں اور اس کی برکتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو ارلی مارننگ کرتے، اور آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جو کام آپ صبح کرتے ہیں وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے، صبح کا سفر بھی ہلکا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے بھی صبح سویرے نکلے، اور پھر اہل کا ذکر آیا، بھئی نکلے تھے لیکن اہل کا، کیونکہ گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے نکلے تھے۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بعض حالات اور مواقع ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے پیاروں کو پیچھے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کیوں نکلے تھے؟ تو تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، لیڈرشپ کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا مامور کر رہے تھے، ہر ایک کو اس کی ریسپانسبلٹی اور پلیس بتا رہے تھے کہ کس کو کہاں کیا کرنا ہے، کس کو کہاں کھڑے ہونا ہے، کون درے پہ ہوگا، کون فرنٹ پہ ہوگا، کون پیچھے ہوگا، کیونکہ آرگنائزیشن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سے نکلنا، گھر والوں کو چھوڑنا، صبح سویرے نکلنا اور میدان جنگ میں جا کر ہر ایک کو اس کی ڈیوٹی اور جگہ بتانا، یہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ دین کا کام کیسے ہوتا ہے، کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ایک جوش جذبے میں ہلڑ بازی کر کے گھر سے نکل گئے اور کہا کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، اس کے لیے پھر ڈسپلن بھی چاہیے، آرگنائزیشن بھی چاہیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، دو گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے، انسان ہے نا، کمزور ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ مسلمان کفار کے مقابلے میں پھر کم تھے، اور ہوا یہ کہ تھوڑی دیر باہر نکلے تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس پلٹ گیا کہ ہمارا یہ مشورہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے جنگ کی جائے، اور انہوں نے اعتراض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ چونکہ آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا تو ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا نا کہ جب کسی اجتماعی معاملے میں مختلف لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے تب ایک ہی رائے پہ کام کرنا ہوتا ہے نا، دو رائے پہ تو نہیں آپ چل سکتے۔ تو جس کی مان لی جاتی ہے وہ تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کی نہ مانی جائے تو وہ ہمیشہ اپنا راستہ الگ کرنے کا سوچتے ہیں اور کام پھر بیچ میں ہی رہ جاتا ہے۔ بہرحال وہ 300 لوگ الگ ہوئے۔ جب وہ الگ ہوئے تو مخلص مسلمانوں کے گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ، یہ دو جو تھے، ان کے دل بھی ڈاواں ڈول ہو گئے کہ اچھا وہ جا رہے ہیں تو ہم بھی جائیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص پیچھے ہٹتا ہے تو بہت سے اور لوگ وہ پیچھے ہٹتے۔ مثلا اگر نماز ہو رہی ہے اور اگر ایک شخص نکل گیا تو دوسرے کہیں گے کہ اچھا اب ہم کس وقت نکلیں گے، ہم بھی چلیں۔ یہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اسی لیے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو تھام لیا۔ مخلص تھے نا، منافقوں کو نہیں تھاما۔ وہ جانے لگے تو اللہ نے کہا جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، لیکن جب مخلص دگمگانے لگے، بزدلی دکھانے لگے، تو اللہ نے ان کے دل تھام لیے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اندر اخلاص ہوتا ہے نا، ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو مشکل وقتوں میں انسان لرستا ضرور ہے، ٹھوکر بھی کھاتا ہے، سلپ بھی کر جاتا ہے، گر بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تھام لیتا ہے۔ اور اگر اخلاص نہ ہو، دل میں دنیا کی محبت دین کی محبت سے زیادہ ہو، تو پھر اللہ کو ایسے لوگ نہیں چاہیے۔ واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے۔ دونوں کا دوست تھا، ولی تھا، اور اللہ پر چاہیے کہ مومن توکل کیا کریں مشکل حالات میں، تکلیف دہ صورتحال کے موقع پر. اور پھر ڈرنے کی کیا ضرورت تھی، آج تک بھی تو اللہ مدد کرتا آیا نا. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، اس وقت تو عبداللہ بن ابی تمہارے ساتھ نہیں تھا، وہ تو بعد میں مسلمان ہوا تھا، تم نے اس کے بغیر جنگ جیتی تھی. کس کی مدد سے؟ عبداللہ بن ابی کی مدد سے؟ نہیں، اللہ کی مدد سے. اور اللہ آج بھی موجود ہے، لہذا اس کے واپس جانے پہ تم کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو؟ دیکھو جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، تھوڑے تھے، کم تھے. لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو، کیونکہ جب امتحان بڑا ہوتا ہے، کام بڑا ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک عنایت ہوتی ہے، اگرچہ مشکل ہوتی ہے لیکن اللہ کا فضل ہوتا ہے. قرآن نعمت ہے لیکن ساتھ مشکلات بھی ہیں، رات دن و برق بھی ہے، اور اسی طرح روزہ ہے تو بھی مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یعنی نیکی اجر ہے، ثواب ہے، اس کا ثواب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. جتنا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، جتنی جتنی زیادہ اللہ کی یاد اس روزے میں ہوگی، اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا. تو یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ جب مشکل بڑی آتی ہے تو اس کے ساتھ اجر بھی بڑا لاتی. تو اس مشکل پر بھی شکر کرو کہ بڑے اجر کمانے کا موقع آ گیا. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈر کے سارے معاملات کرو، اور امید ہے کہ تم اب شکر گزار بنو گے. یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک ان تصبروا وتتقوا، صبر اور تقوی ساتھ ساتھ، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے، تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے، اسی آن اسی وقت تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنا ایمان، تقویٰ اور صبر زیادہ ہوگا، اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد تمہارے رویے کے ساتھ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ویسا ہی ملے گا. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے. کامیابی تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، مال و متاع میں نہیں، اسباب میں نہیں، وہ تو صرف ایک ضرورت ہے، اللہ ہی نے کہا استعمال کرو تو کرتے ہیں، ورنہ اصل کام تو اس کے کرنے سے، اس کے کروانے سے ہوتا ہے. اس لیے اسی کو مضبوط تھامنا چاہیے جو بڑی قوت والا اور دانا و بینا ہے، العزیز الحکیم ہے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا، یعنی کیوں فرشتوں سے مدد دے گا؟ تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے، یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، کیونکہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جہاں آپ نے اپوائنٹ کیا تھا، کچھ لوگ اپنی جگہ چھوڑ گئے. ہوا یہ کہ مشرکین جب پہلے حملے میں ہار گئے اور واپس جانے لگے، تو انہیں خیال ہے کہ کیوں نہ پلٹ کر پیچھے سے حملہ کیا جائے. خالد بن ولید جو لشکر کے سردار تھے، وہ پیچھے سے چکر کاٹ کے آئے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اس وقت جبکہ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے تھے. اور اس طرح لشکر میں ہلچل مچ گئی، تتر بتر ہو گئے، ہر کوئی بھاگنے لگ گیا، افراتفری ہو گئی، 70 مسلمان شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے، آپ کا دانت ٹوٹ گیا، آپ کے گال پر جو خود تھا وہ لوہے کا جو ہوتا ہے ہیلمٹ ہوتا ہے، اس کے ایک کیل جو تھا وہ اندر چپ گیا. تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بس یہی بات نکلی کہ وہ قوم کیسے فلا پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے، یعنی اشارہ تھا کفار کی طرف. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، فرمایا نہیں، لیس لک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعذبہم، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، ان پہ مہربان ہو جائے، یعنی ان کو ہدایت دے دے. اور خالد بن ولید لیٹر آن مسلمان ہو گئے تھے نا. او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، یہ اس کا فیصلہ ہے. فانہم ظالمون، بس بے شک وہ ظالم ہے، ظالموں کے ساتھ اللہ جو چاہے معاملہ کرے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے راستے میں اگر کسی کی طرف سے چوٹ بھی لگ جائے، ہرٹ بھی ہو جائیں، داند نہ بھی ٹوٹے, دل ٹوٹ جائے, تو بھی انسان کو کیا کرنا چاہیے, مشن پر جمے رہنا چاہیے. اللہ کی خاطر جس کام کو اختیار کیا ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا چاہیے. اور زیادتی کرنے والوں کو, چاہے اتنے بڑے ظالم ہوں جیسے کفار کے لشکر تھے, کیا کرنا چاہیے, معاف کر دینا چاہیے, بد دعا نہیں دینی چاہیے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے, جس کو چاہے بخش دے, یہ تو اس کے کام ہے, اس کی اپنی مخلوق ہے, جس بندے پہ جب چاہے مہربان ہو جائے, اور جس کو چاہے عذاب دے, وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے.